بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، بلکہ مشن ہے، ہمارا کام ہے. امر بالمعروف کے معنی ہے نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر کے معنی ہے برائی سے روکنا. حقیقت یہ ہے کہ اس فریضے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں، خود اپنی زندگی میں اس کی اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کے مواقع ملتے ہیں. ہم دوسروں کو دعوت دیں گے تو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ خود ہماری زندگی میں اصلاح ہوگی اور اصلاح کے مواقع ملیں گے. اور اس فریضے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں موجود ہے. قوم یہود، بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دریا کنارے ایک قوم رہتی تھی، ایک جماعت، ایک قوم یہودیوں کی، کانت حاضرت البحر، وہ دریا کنارے آباد تھی. اذ یعدون فی السبت، اور وہ سنیچر کے دن سنیچر کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے. قصہ مختصر یہ کہ یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن مقدس ہے، محترم ہے، عیسائیوں کے یہاں اتوار کا دن ہے، مقدس اور محترم، اور مسلمانوں کے یہاں جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن یہ اللہ کا انتخاب ہے، ہمارا انتخاب نہیں ہے. جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے سنیچر اور اتوار کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، اللہ کی طرف سے وہ انتخاب نہیں ہے. ان باتوں کی تفصیلات ہم نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. سنیچر کے دن کے احترام میں اللہ تعالی نے بطور آزمائش اور امتحان کے قوم یہود کو اس دن مچھلیوں کے شکار کرنے سے منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن تم لوگ مچھلی کا شکار نہ کرنا، یہ حکم تھا یہودیوں کو. اور اللہ تعالی کی طرف سے بطور آزمائش اور امتحان کے سنیچر کے دن مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی تھی، ظاہر ہو ہو کر آتی تھی. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں سنیچر کے دن ظاہر ہو ہو کر آتی تھی. اب ان مچھلیوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آتا تھا، لیکن منع ہے کہ سنیچر کو شکار نہ کرنا. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سنیچر کا دن گزر جاتا تو پھر یہ مچھلیاں لوٹ کر نہیں آتی تھی، سنیچر سے سنیچر آتی تھی، باقی دنوں میں مچھلیاں ندارت. اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش، یہ حکم ہے کہ مچھلیوں کا شکار نہ کرنا. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم ان کو امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں ان کی حکم عدولی کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے. خدا کا یہ امتحان ہے دنیاوی زندگی، کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو خوشی میں آزماتا ہے، کسی کو غمی میں، کسی کو امیری میں اور کسی کو فقیری میں، کسی کو اچھے دن اور کسی کے لیے برے دن، کسی کے لیے خوشحالیاں، کسی کے لیے بدحالیاں، یہ سب خدا کے امتحان ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں میں تین جماعت ہو گئی. یہ جماعت وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ان میں سے ایک جماعت تھی جو مچھلیوں کا شکار بھی نہیں کھیلتی تھی اور اس گناہ سے یہودیوں کو روکتی بھی نہیں تھی, درمیانی جماعت. اس جماعت نے اس جماعت سے کہا جو جماعت شکار بھی نہیں کھیلتی تھی اور یہودیوں کو اس برے کام سے روکتی بھی تھی. تو تین جماعتیں ہوئی. پہلی جماعت شکار بھی نہیں کھیلتی تھی اور روکتی بھی تھی. دوسری جماعت خود تو گناہ سے بچتی تھی لیکن روکتی نہیں تھی, خاموش تھی. تیسری جماعت نافرمان جو شکار کھیلتے تھے. تو ان میں سے جو دوسری جماعت تھی جو خاموش تھے اور مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے تھے, انہوں نے اس جماعت سے کہا جو نصیحت کرتے تھے اور روکتے تھے, لِمَ تَعِذُونَ قَوْم, تم اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ اللَّهُ مُحْلِقُهُمْ, جن کو اللہ ہلاک کر دینے والا ہے, او مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, یا سخت ترین سزا اللہ انہیں دینے والا ہے, ان پر اللہ کے عذاب کا کے کوڑے برسنے ہیں, جن کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا, جو اللہ کے سزا کے مستحق ہوں گے. تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ ان کو نصیحت کر کے کیا فائدہ؟ اوندے گڑے پر پانی ڈالنے کے برابر ہے. بھینس کے سامنے خطبہ, اب کیا سمجھے بھینس؟ مت روکو, جو کرنا ہے سو کرنے دو, اللہ کے عذاب کی لاٹھی ان پر پڑنے والی ہے. آج ہم میں بھی ایک طبقہ یہی ہے جو گناہوں کو تو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے اور روکنے والوں کو بھی روکنے نہیں دیتا, بلکہ یوں کہتا ہے ارے بھائی ان کو روک کر کیا فائدہ, ان کو بتا کر کیا فائدہ. اللہ تعالی نے قوموں کے واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ان واقعات سے, ان قصوں سے عبرت حاصل کرے. اس لیے نہیں ہے کہ دماغ کو سکون ملے, دل کو راحت پہنچے, کانوں کو خوراک ہو, اچھا لگتا ہے, اس لیے نہیں ہے. اس لیے ہے کہ مستقبل کا تعین کریں, اس لیے ہے کہ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کریں, اس لیے ہے کہ اس سے سبق حاصل کریں. السعید موعظ بغیرہ, نیک بخت انسان ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, ان کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. آج بھی ہماری معاشرے میں, ہم لوگوں میں اسی طرح کی تین قسم کے لوگ موجود ہیں. ایک جو گنہگار طبقہ ہے, دوسرا فرما بردار بھی ہے اور دعوت کا کام بھی انجام دے رہا ہے, لوگوں کو اچھائیوں کا حکم بھی دیتا ہے, برائیوں سے روکتا بھی ہے, اور تیسرا وہ طبقہ جو اپنی عبادتوں پر مطمئن ہے, خاموش ہے, برائیوں پر نکیر نہیں کرتا. یہ تینوں طبقات آج ہمارے اندر موجود ہیں. اب سامنے بڑھنے سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, ان تین طبقات میں کس طبقے میں میرا شمار ہے, اور ان تین طبقات میں اللہ تعالیٰ نے کس طبقے کو نجات دی, اور کس طبقے پر اللہ کے عذاب کی لاٹھی پڑی, اس کا تذکرہ بھی آئے گا. ہمیں لیکن جائزہ لینا ہے ہمارا شمار کس طبقے میں ہو رہا ہے. تو جواب میں پہلے والے طبقے نے کہا, جو خود بھی بچتے تھے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے تھے, انہوں نے دو باتیں کی. ہم دعوت کا فریضہ اس لیے انجام دیتے ہیں, ہم نیکیوں کا حکم اس لیے دیتے ہیں, ہم برائیوں سے اس لیے روکتے ہیں, اس کی دو وجوہات ہیں. آلو, انہوں نے کہا, معذرتا الی ربکم, پہلا کام تو یہ ہے کہ تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کی جائے, عذر پیش کیا جائے. اگر اللہ یہ پوچھے قیامت کے دن کہ اے لوگو, تم نے تو گناہ نہیں کیا, تم نے تو شکار نہیں کھیلا, لیکن جو لوگ گناہ میں ملوث تھے ان کو بچانے کے لیے تم نے کیا کیا, ہم کہہ سکیں گے ہم نے اپنی زبان سے, اپنی ہاتھ سے, اپنے کردار سے ان کو روکنے کی کوشش کی, ان لوگوں نے نہیں مانا, ہم کیا کریں؟ ماننا نہ ماننا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, دائی کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام ابلاغ ہے, تبلیغ ہے, دعوت کا پہنچانا ہے, حق بات کا پہنچانا ہے. منوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو لوگ منوانے کے چکر میں رہتے ہیں اچھی طرح یاد رکھیے، وہ دعوت کا کام کبھی کر نہیں سکتے، اس لیے کہ مایوسی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور وہ مایوسی کا شکار ہو کر کبھی دعوت کے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں میں سالوں سے محنت کر رہا ہوں اور کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی اور رزلٹ 80 لوگ یا اس کے آس پاس، کیا وہ مایوس ہوئے؟ کیا ان کا مقام گھٹا؟ بلکہ اول العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہے، ان 5 پیغمبروں میں ان کا شمار ہے جن کا مقام و مرتبہ 1,24,000 انبیاء میں سب سے بڑا ہے۔ آپ کے رزلٹ پر آخرت میں آپ کا مقام نہیں ہوگا، آپ کی محنت پر ہوگا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لائے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ انسانوں نے اسلام قبول کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہت سارے انبیاء وہ بھی ہیں جن پر ایمان لانے والے 1 یا 2 تھے، کچھ ایسے بھی تھے جن پر کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اگر دنیا کی یہ زمین، کائنات کی یہ دھرتی اگر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھر جائے، آپ یقین کیجئے سب مل کر ایک نبی کے ادنا سے ادنا مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ رزلٹ پر اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مایوسی پیدا کرنے والی چیز ہے جو عام طور پر دائی لوگوں کو پیش آتی ہے کہ دعوت کے کام میں اور رزلٹ کو سوچتے ہیں، رزلٹ کو دیکھے بغیر اپنے کام میں لگے رہیں، رزلٹ ملنے پر خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ملنے پر فکر کرے مایوس نہ ہو، ایک اس لیے کہ وہ خدا کا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا معذرتا الی ربکم، ایک تو اللہ کے دربار میں ہم معذرت پیش کریں گے، اپنا عذر بتا سکیں گے، ہم نے تو اپنا پیغام پہنچایا۔ نمبر 2 ولعلہم یتقون، دوسرا کام یہ ہے تاکہ یہ لوگ بچے، یعنی گناہوں سے بچے۔ جس گناہ سے بچنے کی ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں اس گناہ سے بچے، اس امید میں ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اذهب الی فرعون انہ طغى، اللہ نے فرعون کے پاس موسیٰ کو جانے کا حکم دیا، کیوں؟ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ جب فرعون جیسے نافرمان سرکش باغی اور مجرم اور طاغی کو کے لیے حکم دیا جا رہا ہے موسیٰ کو کہ اپنی دعوت پیش کرو، تو آج کے زمانے میں کیا کوئی فرعون سے بھی بڑھ کر ہے جن سے ہم مایوس ہوتے ہیں اور اپنی دعوت پیش نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ وہ میری بات نہیں مانتا، نہیں مانے گا، ظاہر ہے کہ یہ مایوسی ہے، وہ مایوسی کفر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان 3 طبقات کے ساتھ پھر خدا کا کیا غیبی نظام ہوا؟ فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے ان باتوں کو جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، وہ جب بھول گئے تو پھر خداوند قدوس کا تکوینی نظام، غیبی نظام حرکت میں آیا اور اس نے کیا کیا؟ وانجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون، کہ پھر جو یہ گناہوں سے روکنے والی جماعت تھی ہم نے ان کو نجات دی، ہم نے ان کو ہلاکت سے بچایا، خدا کے عذاب کا گھوڑا ان پر نہیں برسا، وہ خدا کے عذاب سے تو بچ گئے، لیکن جو ظالم تھے جو شکار کرتے تھے ان کو ہم نے سخت ترین عذاب میں پکڑ لیا۔ اور وہ سخت ترین عذاب کیا تھا؟ سامنے والی آیت میں اس سخت ترین عذاب کا تذکرہ ہے، فلما آتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے ان باتوں میں جن باتوں میں ان کو روکا گیا تھا، جن چیزوں سے جن باتوں سے ان کو روکا گیا تھا، ان میں جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو حکم دے دیا، کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو قوم یہود جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے وہ انسان سے بندر بن گئے، بندر۔ دوسرے دن جب دیکھا ان لوگوں نے جو بچاتے تھے کوشش کرتے تھے تو بندر بن گئے، شکلیں ہیں زید کی، خالد کی، عائشہ کی اور فاطمہ کی، لیکن پورے بندر بنے ہوئے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کون انسان ہے، ذلیل بندر بن گئے۔ اللہ نے ایسی سخت ترین ان پر عذاب مسلط کیا۔ حضرت اکرمہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ پوچھتے ہیں اپنے استاد ابن عباس سے، حضرت یہ بتائیے، یہاں 2 جماعتوں کا تذکرہ ہے، ایک جماعت جنہوں نے روکنے کی کوشش کی وہ تو نجات پا گئے, ان کو تو اللہ نے اپنے عذاب سے بچا لیا. دوسری جماعت جنہوں نے گناہ کیا تھا وہ تو ذلیل بندر بن گئے, خدا کے عذاب کا کھوڑا ان پر برسا. یہ بتائیے وہ جو دوسری جماعت تھی, یہاں کوئی تذکرہ نہیں قرآن میں اس کا, جو خاموش تھی اپنی عبادتوں پر مطمئن تھی, کیا وہ بھی پکڑے گئے یا وہ نجات پا گئے؟ قرآن اس سلسلے میں خاموش ہے. عبداللہ ابن عباس اس سوال ہو کر بڑے سن کر بہت خوش ہوئے, ان کو کچھ چادریں ہدیے میں دی. مفسرین نے لکھا ہے سلسلے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ قرآن میں بھی وضاحت نہیں ہے, لیکن مفسرین کی سلسلے میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ جماعت بچ گئی, نجات پا گئی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے, اور دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھی عذاب میں گرفتار کیا گناہوں کو دیکھ کر خاموش رہنے کی وجہ سے. یہ ان کا جرم تھا کہ وہ اپنی عبادتوں پر مطمئن تھے. اور یاد رکھیے اچھی طرح, اگر کوئی اپنی عبادتوں پر مطمئن ہو کر بیٹھے, میں تو دیندار ہوں مجھے دوسروں کی کیا فکر کرنی ہے, کل جب اللہ کا عمومی عذاب آئے گا تو یہ طبقہ یقینی طور پر نہیں بچے گا. انہلک وفینا الصالحون, صحابہ اکرام نے پوچھا تھا اچھے انسانوں کی موجودگی میں کیا ہمیں ہلاک کیا جائے گا؟ صالحین کی موجودگی, نیک انسانوں کی موجودگی جو گناہ نہیں کرتے, فرما بردار ہیں, دیندار ہیں, لیکن مصلح نہیں ہیں, صالح ہیں, نیک ہیں, ان کی موجودگی میں کیا ہمیں ہلاک کیا جائے گا؟ فرمایا ہاں ہاں, اذا قصر الخبث, جب گناہ حد سے آگے بڑھ جائے تمہارے نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تم پر ہلاکت ہوگی, تم پر خدا کے عذاب کے کوڑے برسیں گے, تمہیں ہلاک کیا جائے گا, عذاب الہی میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا, اچھوں کی موجودگی سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا جو دوسرا طبقہ ہے اس کی موجودگی خدا کے عذاب کو روکنے والی نہیں ہے, لیکن جو پہلا طبقہ ہے مصلحون, جو اصلاح کا فریضہ انجام دیتے ہیں, جو برائیوں سے روکتے ہیں, جو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں, جو دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں, جو اپنے ایمان کے ساتھ دوسروں کی ایمان کی فکریں کرتی ہے, یہ وہ طبقہ ہے انسانوں میں جن کی بنیاد پر خدا کے عذاب کے فیصلے ٹلتے ہیں اور ہٹتے ہیں. ما کان ربک لیہلک القرا بظلم واہلھا مصلحون, مصلحین کی موجودگی عذاب خدا سے رکاوٹ ہے, صالحین کی موجودگی نہیں, مصلحین کی موجودگی. صالح اور مصلح میں یہی فرق ہے, صالح جو خود اپنی عبادتوں پر مطمئن نیک, مصلح خود بھی نیک اور دوسروں کی بھی فکرے. بھائیوں اور بزرگوں, یہ صرف طبقہ علماء کا کام نہیں ہے یا کسی دینی جماعت یا کسی تحریک کا کام نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کا ملی مشترکہ فریضہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے, اور ہم میں سے ہر ایک سے اس ذمہ داری کے بارے میں کل بروز قیامت سوال ہوگا. امت کے تمام مسائل کا حل دعوت میں ہے, دونوں طبقات میں دعوت کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں بھی دعوت اسلام کا فریضہ انجام دے, اور غیر مسلموں بھی تعارف اسلام کی کوششیں ہو, ان دونوں حلقوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک طبقے میں کام کر کر مطمئن رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے بہت سارے لوگوں میں آج یہ سوچا ہے, ایک طبقہ وہ ہے جو صرف یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعوت کا کام صرف مسلمانوں کی حد تک ہے, دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام صرف غیر مسلموں میں ہے. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ان دونوں طبقات میں کام کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں بھی شرک کی اور بدعات کی اور خرافات کی اور گناہوں کی بہتات اور کثرت ہے, اور غیر مسلم تو اسلام کی عظیم الشان دولت اور نعمت سے محروم ہے. لہذا دونوں طبقات میں اگر کام ہوگا تبھی ہم ترقی کر سکیں گے. جیسے ایک پرندے کے دو پر ہوتے ہیں, ایک پر سے کبھی پرندہ اڑ نہیں سکتا, ایسے ہی ایک طبقے میں کام کر کے ہم عزت اور سرفرازی حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں دونوں طبقات میں کام کرنے کی ضرورت ہے. دو پروں سے جب ہم اڑیں گے تو پھر یہ قوم, یہ معاشرہ عزت اور سرفرازی کو حاصل کرے گا. خدا و دن ہمیں دکھائے, ہم کو اور ہماری نسلوں کو دین اسلام کی خدمت اور آبیاری کے لیے قبول کرے. یہ صرف دل کی نیتیں نہ ہو, اس کے لیے روزانہ خدا سے دعائیں ہو اور کوششیں اور کاوشیں ہو, پھر آپ یقین مانیے خدا آپ کے گھروں میں ایسے چراغ, روشن چراغ پیدا کریں گے, آپ کی نسلوں میں ایسے افراد تیار ہوں گے جن سے اللہ اصلاح معاشرہ کا بھی کام لے گا, اور غیر مسلموں میں جو دعوت کا فریضہ بھی انجام دے سکیں گے. حق تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, مسلم معاشرے کو توفیق دے, امت مسلمہ کو توفیق دے. انہیں جذبات اور احساسات اور کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ اللہ ہمیں زندہ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان یہ ہے کہ رستم صاحب کی اہلیہ سخت بیمار ہے, زیر علاج ہے, آپ لوگ ان کے لیے دعائیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ سفر کا مہینہ ہے, بہت سارے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے, منحوس سمجھنا کافروں کی علامت ہے. مسلمان کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتا. شادی کیجئے, دکان کا افتتاح کیجئے, مکان کا افتتاح کیجئے, جو چاہے کیجئے. بہت سارے لوگ سفر کا مہینہ ہے اس لیے شادی نہیں کرتے, دکان مکان کا افتتاح نہیں کرتے, سفر نہیں کرتے, پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے. سب بیکار کی باتیں ہیں, ڈھکوسلا ہے, جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام خالص اس کا نام ہے جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے.